بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونذو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشقاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله تعالى شانه نے جن نفوس قدسیہ کو بے انتہا مقبولیت عطا فرمائی تھی، ان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں. اور ایسی مقبولیت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو عطا فرمائی. ہر دور میں، ہر خطے میں مسلمانوں کے ہر طبقے نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عقیدت سے، عظمت سے اور محبت سے دیکھا. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو یہ جو شہرت ملی ہے، یہ جو بے پناہ مقبولیت ملی ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح البخاری کا بہت بڑا حصہ ہے. بچہ بچہ بخاری شریف سے واقف ہے. یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم صحیح البخاری سے یاد کرتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا جو نام رکھا تھا وہ کافی طویل ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اور تقریب التہذیب میں یہی نام لکھا ہے. تو جب حضرت امام رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی تصنیف کا ارادہ فرمایا تو روضت من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے اس کے تراجم لکھے. یہ تراجم جو ہے یہ ترجمہ کی جمع ہے، اور ترجمہ کو آپ یوں سمجھیے کہ عنوان. تو کتاب لکھنی تھی تو عنوان پہلے قائم کریں گے، کانٹینٹس کا ٹیبل ہوگا، اور اس کے نیچے پھر عنوان کے مناسب ذہن میں جو حدیث آئے گی اس حدیث کو لکھیں گے. تو سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر سارے عناوین لکھے، تراجم سارے لکھے، تراجم ابواب. اور یہ تراجم جو ہے وہ درجنوں ہیں. تو آپ کے بعد سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ترجمہ لکھنے سے پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے استخارے کی دو رکعت نماز پڑھی. تو ذہن میں جب کوئی عنوان آیا تو اس عنوان کے آنے کے بعد آپ نے دو رکعت استخارے کی نماز پڑھی، اور پھر دل کو جب اطمینان ہوا تب جا کر کے آپ نے وہ ترجمہ لکھا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نشست میں یہ کام ہوا ہو، اس لیے کہ وہ مجاہدہ کرنے والے آدمی تھے، برکت بھی تھی ان کی زندگی میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام چند دنوں میں ہوا ہو، چند ہفتوں میں ہوا ہو. اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس جو لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ تھا، ان میں سے آپ نے صحیح حدیثوں کو چھانٹا تھا. ان صحیح حدیثوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر تقریباً 7,000 حدیثوں کو ان تراجم اور ان عناوین کے نیچے مناسبت سے درج کیا، اور سفر بھی کرتے رہے. 16 سال آپ کا کسی ایک جگہ قیام حج کے بعد ثابت نہیں ہے. تو طلب علم میں مشغول رہے، اور ساتھ میں یہ تصنیف و تالیف کا کام بھی چلتا رہا. عناوین اور تراجم تو پہلے سے تیار تھے، غور و فکر کرتے تھے، حدیث کو ڈھونڈتے تھے، حدیث مل جاتی تھی، مناسب حدیث معلوم ہوتی تھی ترجمے کو ثابت کرنے کے لیے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پھر دو رکعت نماز پڑھتے تھے استخارے کی، اور جب استخارے کے نتیجے میں اطمینان ہوتا تھا پھر اس حدیث کو درج کرتے تھے. ترجمۃ الباب کے نیچے کبھی ایک حدیث آتی تھی، کبھی ایک حدیث درج کرتے تھے، کبھی دو حدیثیں درج کرتے تھے، کبھی تین حدیثیں درج کرتے تھے. بعض تراجم کے نیچے کئی حدیثیں درج کی ہیں، اور کچھ ابواب ایسے بھی ہیں بخاری شریف میں کہ جن کے نیچے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سند متصل کے ساتھ کوئی روایت نقل نہیں کی ہے. تو جو ابواب غیر مجردہ ہیں بخاری شریف کے جو ابواب ہیں جو تراجم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ابواب مجردہ اور ابواب غیر مجردہ. تو جو ابواب مجردہ ابواب غیر مجردہ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ابواب جو دلائل سے خالی نہیں ہے، غیر ابواب غیر مجردۃ عن الدلیل یا عن الدلائل. تو ابواب غیر مجردہ کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب جو لائے ہیں یا ترجمۃ الباب جو روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لکھا ہے اور اس میں جو آپ کا مدعا ہے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے خیال میں شریعت کا فلاں مسئلہ یوں ہے، میرے خیال میں شریعت کا فلاں عقیدہ یوں ہے، میرے خیال میں شریعت کا فلاں نظریہ یوں ہے، تو جس مدعے کو اور جس دعوے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو مرفوع مسند متصل حدیث اپنی شرط کے مطابق ملی تو آپ نے لکھ لی. تو ایسے ابواب کو ابواب غیر مجردہ کہتے ہیں، یعنی ایسے ابواب ہیں جو مجردہ نہیں ہے یعنی خالی نہیں ہے. ان ابواب کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرفوع مسند متصل حدیثیں لائے ہیں. اور دوسری قسم کے ابواب ہیں ابواب مجردہ. اور پھر یہ ابواب مجردہ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ابواب ہیں کہ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اور ان پر تراجم بھی لکھے ہیں اور ایک مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک دعویٰ آپ نے پیش کیا ہے، لیکن 16 سال کی مدت میں بہت غور و فکر کے نتیجے میں بھی بخاری شریف میں حدیثوں کو لانے کے لیے جو انہوں نے شرائط مقرر کی تھی ان شرائط کے مطابق مرفوع مسند متصل حدیث آپ کو نہیں ملی. صحیح حدیثیں تو بہت تھی لیکن صحیح حدیثوں میں سے بھی بخاری شریف میں لینے کے لیے انہوں نے خود کڑی شرطیں لگائی تھیں کہ صحیح حدیث میں بھی ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی حدیث ملے گی تب جا کر کے میں اپنی بخاری شریف میں اس حدیث کو جگہ دوں گا. تو 16 سال کی مدت میں بخاری شریف تیار ہوئی. اکثر ابواب وہ ہیں جو غیر مجردہ ہیں، اکثر ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو لائے ہیں. بعض ابواب وہ ہیں کہ جو مجردہ ہیں، مرفوع مسند متصل حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملی. صحیح حدیثیں تو تھی، ذخیرہ تھا ان کے پاس لاکھوں حدیثوں کا اور ان میں سے صحیح حدیثیں بھی بہت تھیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح عندی، میں نے میری اس کتاب میں صرف اسی حدیث کو ذکر کیا ہے جو میری نظر میں صحیح تھی. وما ترکت من الصحاح اکثر کیلا یطول الکتاب، لیکن ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو صحیح تھیں لیکن کتاب طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے ان حدیثوں کو ترک کر دیا. کتاب جب مختصر ہوتی ہے تو استفادہ کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کتاب طویل ہوتی ہے استفادہ کرنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں. تو 16 سال کی مدت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو صحیح حدیثوں کا ذخیرہ تھا ان میں ان شرائط کے مطابق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے لیے مقرر کی تھی آپ کو مسند مرفوع مسند متصل حدیثیں نہیں ملی. اس وجہ سے ان ابواب کے نیچے مرفوع مسند متصل حدیثیں امام بخاری نے ذکر نہیں کی. ایسے ابواب کم ہیں، ابواب مجردہ. اور پھر ابواب مجردہ کے آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ابواب مجردہ محضہ، ابواب مجردہ غیر محضہ. اور پھر غیر محضہ کے آگے دو قسمیں ہو جاتی ہے، ابواب مجردہ غیر محضہ سوریہ اور ابواب مجردہ غیر محضہ حقیقیہ. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنے تراجم قائم کیے تو تراجم لکھنے سے پہلے ذہن میں آیا کہ یہ ٹائٹل یہ عنوان باندھنا چاہیے, یہ دعویٰ کرنا چاہیے, یہ مدعا پیش کرنا چاہیے اور امت کے سامنے اس مدعے کو پیش کر کے پھر اس کو مدلل کرنا چاہیے. تو پہلے استخارے کی نماز پڑھی اور استخارے کی نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد جب دل کو اطمینان ہوا تو اس ترجمے کو لکھا اور یہ کام ہوا روضۃ من ریاض الجنہ میں. اور پھر 16 سال تک سفر میں حضر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی تکمیل میں لگ گئے کہ اس ترجمۃ الباب کے نیچے یہ حدیث آئے گی, اس ترجمۃ الباب کے نیچے یہ حدیث آئے گی, اس ترجمۃ الباب کے نیچے یہ حدیثیں آئیں گی. لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے 16 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف مکمل کی. اور جب بخاری شریف مکمل ہو گئی تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہوں گے یا مکہ مکرمہ میں ہوں گے تو پھر حرم شریف میں بیٹھ کر پوری بخاری شریف کو از اول تا آخر آپ نے 2 بار دیکھا. تو تراجم ابواب روضۃ من ریاض الجنہ میں لکھے گئے, مختلف بلاد اسلامیہ میں بخاری شریف مرتب ہوئی اور اس کی جو اس پر جو فائنل نظر تھی, فائنل جو پروف ریڈنگ تھی, وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حرم شریف میں بیٹھ کر کے کی. اور اس کے بعد کم سے کم 23 سال تک آپ نے بخاری شریف پڑھائی. اس کی تعین نہیں ہو پا رہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھنا کب شروع کیا اور بخاری شریف ختم کب ہوئی, لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض قرائن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فنا سن میں یہ کام شروع ہوا اور فنا سن میں ختم ہوا. لیکن کم سے کم ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی تصنیف سے فارغ ہونے کے بعد 24 سال تک بخاری شریف پڑھائی ہو, ہو سکتا ہے 25 سال تک پڑھائی ہو, لیکن کم سے کم 23 سال ضرور پڑھائی ہے. 23 سال سے کم مدت نہیں ہے. تو علامہ محمد ابن یوسف ابن مطر الفیربری رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سب سے مشہور اور بڑے شاگرد ہیں اور جن کے ذریعے بخاری شریف ہم تک پہنچی ہے, علامہ محمد ابن یوسف ابن مطر الفیربری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سب سے پہلی مرتبہ جب وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھنے کے لیے گئے تو ان کی عمر 19 سال تھی, اور دوسری مرتبہ جب گئے تو ان کی عمر 21 سال تھی. 2 مرتبہ انہوں نے پڑھی بخاری شریف اور اس کے چند سال بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. تو انہیں ایک لمبی مدت ملی, اللہ نے پھر عمر میں برکت دی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 23 سال میں بخاری شریف کی تکمیل سے لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات تک امام بخاری سے بخاری شریف پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 ہے. 90,000 لوگوں نے تو بخاری شریف خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حیات میں امام بخاری سے پڑھی. اور اس کے بعد پھر شرقن و غربن عرب میں عجم میں ہر جگہ پر بخاری شریف مسلسل چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. تو اللہ تعالی شانہ نے اس کتاب کو اور صاحب کتاب کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی. تو یہ بخاری شریف جو ہے وہ مقبول ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ واحد کتاب ہے, واحد کتاب جو جوف کعبہ میں از اول تا آخر پڑھی گئی. جوف کعبہ, کعبہ کے اندر, کعبہ کے اندر قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جوف کعبہ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور ذہن میں یہی ہوگا کہ مختصر قرات کر کے نکل آئیں گے, لیکن اندر گئے اور جب نماز شروع کی تو دل لگا اور ایسا لگا کہ 2.5 قرآن 2 رکعت میں پڑھ لی. تو جوف کعبہ میں قرآن پڑھنے والے لوگ تو بہت ہیں, لیکن قرآن مجید کے علاوہ صرف ایک کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اول تا آخر جوف کعبہ میں پڑھی گئی, اور وہ ہے صحیح البخاری. صاحب دلیل الفالحین نے سن 1040 ہجری میں جوف کعبہ میں بیٹھ کر, یہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی, جوف کعبہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کو ازول تا آخر پڑھا. تو صاحب کتاب کو بھی اللہ تعالی شانہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی, اور بخاری شریف کو بھی اللہ تعالی شانہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی. یہ اس مقبول کتاب کا آخری باب ہے, اور اس باب میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدعا پیش کیا ہے, اہل سنت والجماعت کا ایک نظریہ ثابت کرنے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوشش کر رہے ہیں. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کا حشر ہوگا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بندوں کا حساب لیں گے, اور بندوں کا حساب لیتے ہوئے اللہ تعالی شانہ میزان میں ان کے اعمال کو تولیں گے. بعض روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اعمال کو تولیں گے, بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ اعمال کرنے والوں کے نام اعمال کو تولیں گے, بک آف ڈیڈز کو تولیں گے, اور بعض روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ خود اصحاب اعمال کو تولیں گے. یہ جو مختلف روایتیں ہیں ان کے درمیان جمع کرنے کی علماء نے ظاہر کوشش کی ہے, لیکن صرف یہ کہنا کہ نام اعمال کو تولے جائیں گے اور اصحاب اعمال کو نہیں یا اعمال کو نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر صرف اتنا کہا جائے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا اور باقی دو چیزوں کو نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. ہمارے استاد محترم ساکن بقی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی اس طرح جمع فرماتے تھے اور تطبیق فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے, بعض لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے, اور بعض لوگوں کو خود تولا جائے گا. اور اصل تو اعمال کو تولا جائے گا, اصل جو ہے اعمال کو تولا جائے گا, لیکن اللہ جل جلالہ عام نوالہ بعض لوگوں کے نام اعمال کو تولیں گے اور بعض لوگوں کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے خود ان کو تولیں گے, خود ان کو تولیں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لرجل عبداللہ ابن مسعود فی المیزان یوم القیامت اثقل من جبل احد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دبلی پتلی ٹانگ جسے دیکھ کر تم ہنس رہے ہو, صحابہ کی نظر پڑ گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں پر, اور غیر معمولی پتلی بھی ہو, تو آپس میں دل لگی کے طور پر انہوں نے ذرا چھیڑ چھاڑ کیا اور ہنسے آپس میں دوستانہ انداز میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا احساس ہوا تو انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اس وقت یہ فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہو, تمہیں پتا بھی ہے کہ ان ٹانگوں کا مقام کیا ہے, رتبہ کیا ہے. اخلاص کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے جو قدم اٹھایا تھا وہ اللہ کے یہاں کتنا مقبول ہے اس کا تم کو پتا بھی ہے. ایمان قبول کرنے کے لیے, حصول علم کے لیے, تبلیغ کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے, عبادتیں کرنے کے لیے, مسجد کی طرف جانے کے لیے, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے یہ ٹانگیں اتنی چلی ہیں, اتنی چلی ہیں, اتنی چلی ہیں اللہ کی خاطر کہ ہیں معمولی اور دبلی پتلی, لیکن ان میں سے ایک ٹانگ اللہ جب قیامت کے دن میزان میں رکھیں گے تو اس کا وزن جبل احد سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی رکھیں گے تو پورے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ٹانگ کو الگ کر کے تو رکھیں گے نہیں, لیکن یہ کہ پورے ابن مسعود کے وزن کا تو پتہ نہیں کتنا ہوگا, لیکن پورے بدن میں سے صرف ٹانگ کا وزن جبل احد جتنا ہوگا. تو قیامت کے دن وزن ہوگا, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. قیامت کے دن وزن ہوگا, کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا. کس چیز کا ہوگا؟ نام اعمال کا ہوگا. کس چیز کا ہوگا؟ اصحاب اعمال کا ہوگا. نام اعمال کا ہو, اصحاب اعمال کا ہو, اعمال کا ہو, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. اور اعمال کا وزن ہوگا تو وزن کرنے کے لیے میزان کی بھی ضرورت پڑے گی, ترازو کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ترازو بھی ہوگی, تو قیامت کے دن ترازو بھی ہوگی, اور ترازو میں اللہ تعالی شانہ نام اعمال کا وزن کریں گے اگر چاہیں گے تو, یا خود صاحب اعمال کا وزن کریں گے اگر چاہیں گے تو, اور اگر چاہیں گے تو اللہ تعالی شانہ اعمال کا وزن کریں گے. اور اکثر لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا. یہ خاص خاص لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال کا, یا جن کے خود جسموں کا وزن ہوگا. تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت رہتی ہے جو عقل کے گھوڑے دوڑاتی ہے. آج کل ہماری مدارس میں جب ہمارے طلبہ اور طالبات معتزلہ کا نام سنتے ہیں, جبریہ کا نام سنتے ہیں, قدریہ کا نام سنتے ہیں, کرامیہ کا نام سنتے ہیں, تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کا دور ہے, تو وہ بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, ہمارے طلبہ اور طالبات بھی. اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے استاد محترم کر کیا رہ رہے ہیں, نہ دنیا میں کوئی معتزلی ہے, نہ کوئی کرامی ہے, نہ کوئی جبری ہے, نہ کوئی قدری ہے. اور اپنی مجلسوں میں اس قسم کے تذکرے کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ کتنی عالی ہو گئی اور ہمارے اساتذہ دیکھو کتنے پیچھے ہیں اور بیکورڈ ہیں. اساتذہ کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس دنیا میں رہتے ہیں, اور ہم دیکھو ہمیں پتا ہے کہ کس دنیا میں رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا کہ اساتذہ اس پہ تقریر کرتے اور اس پہ تقریر کرتے, اور موجودہ ماڈرن زمانے کے جو مسائل ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالتے. تو میری طلبہ اور طالبات کی خدمت میں گزارش یہ ہے, اور ایک بہت ادب سے سوال یہ ہے کہ یہ جن کو آپ بیکورڈ سمجھ رہے ہیں, ایسا کون سا دینی مسئلہ ہے جو 2019 تک پیش آیا ہو اور انہوں نے اب تک بیان نہ کیا ہو, مجھے ذرا بتا کر دکھاؤ. ایک مسئلہ ایسا بیان کر کے مجھے بتلاؤ کہ 2019 تک کوئی ایسا نیا مسئلہ دنیا میں وجود میں آیا ہو اور آپ کے ان گوشہ نشین علماء اور مفتیوں نے آپ کی اس میں رہنمائی نہ کی ہو. اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, اور اپنے بڑوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اور جس دنیا پہ ہماری نظر ہے ان کی بھی نظر ہے. فرق یہ ہے کہ ہماری صرف ظاہری نظر ہے, ان کی ظاہری اور باطنی دونوں نظریں ہیں. اصل میں ہم لوگ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, اس لیے بڑے جب آتے ہیں تو ان میں سے اکثر وہ صوفیانہ کلام کر کے چلے جاتے ہیں, آخرت کی باتیں کرتے ہیں, قبر کی باتیں کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اوپر کی اور نیچے کی بات کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتا ہی نہیں. جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ امت کی رہنمائی کے لیے چنتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو پتا ہی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں معتزلی نام کا کوئی شخص نہ ہو, مگر اس خیال کے آپ کو ہزاروں آدمی مل جائیں گے. معتزلہ کے دور میں اس خیال کے آدمی اتنے نہیں دنیا میں آئے ہوں گے جتنے ہمارے زمانے میں ہوں گے. اور قدر مشترک چیز تو ہے نا عقل پرستی, تو جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی عقل پرستی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے وحی اور دوسری ہے عقل. اور بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ عقل اور وحی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, اور بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ عقل اور وحی میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اب جب عقل اور وحی میں ٹکراؤ ہوگا, جسے معراج ہے, معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ گئے اور اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کی اور واپس آ گئے, اب یہاں سے لے کر آسمانوں تک پتہ نہیں بیچ میں کن کن چیزوں کے لیئرز آتے ہیں. تو سائنس یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص یہاں سے آسمانوں تک پہنچ جائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہی نہیں تو وہ زندہ کیسے رہے, عقل منع کرتی ہے. ایسا لیئر آتا ہے کہ جہاں آدمی کا جسم جل کر راکھ ہو جانا چاہیے, کیسے زندہ آئے, ان کا جسم کیسے واپس آیا. تو دیکھو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اوپر جائے اور نیچے آئے. ایک سیکنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جائے اور آئے ہو ہی نہیں سکتا, جائے اور آئے یہی نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ ایک رات میں, یہ دوسری ناممکن چیز. پھر یہ کہ ایک رات کے ایک حصے میں, یہ تیسری ناممکن چیز. اور وہ بھی ہے کہ ایک سیکنڈ میں, یہ چوتھی ناممکن چیز. اور پانچویں چیز یہ کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں, وقت گزرا ہی نہیں تھا, وقت گزرا ہی نہیں تھا, ایک سیکنڈ بھی نہیں. پلک جھپکنے کے برابر میں, یہ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے, وقت گزرا ہی نہیں, وقت رک گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں واپس ہوا اور ام ہانی کے گھر میں داخل ہونے لگا تو دروازے کو جس جگہ پر بند ہوتے ہوئے چھوڑ کے گیا تھا, دروازہ ابھی وہی بند ہو, وہی تھا بند ہو رہا. دروازہ یوں بند ہوتا, میرے پیچھے میں چھوڑ کے آیا تھا کہ دروازہ یوں بند ہو رہا تھا تو بس وہی تھا دروازہ, اور جب میں آیا تو وہاں سے وہ آگے ہلنے لگا. تو عقل میں بات تو نہیں آئے گی. تو عقل اور وحی کا جہاں کہیں ٹکراؤ ہوگا وہاں وحی کی بات مانی جائے گی اور عقل کی بات کو مسترد کر دیا جائے گا. یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ اور قانون ہے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم لوگوں پہ بہت رحم فرمایا, بہت رحم فرمایا اللہ تعالی شانہ نے. دین کو اس قدر آسان کیا سمجھنے کے لیے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم لوگ پھسلے نہیں, شیطان اور نفس ہمیں پھسلانے میں کامیاب نہ ہو جائے. کہ علم کے صرف دو ذریعے نہیں بنائے, کہ عقل اور وحی علم کا ذریعہ ہے, اور عقل اور وحی یہ دونوں اگر متفق ہو جائے تو ٹھیک, پر عقل اور وحی ٹکرا جائے تو وحی کی بات کو مانو, عقل کی بات کو چھوڑ دو. اگر یہ دو ہی ذریعے ہوتے علم کے تو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا, لیکن علم کے تین ذریعے اللہ نے بنائے. تیسرا ذریعہ ہے حواس سے خمسہ, فائیو سینسز, فائیو سینسز. سونگ کر کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, سونگ کر, یہ ایک حاسہ ہے, ایک سینس ہے سونگنا. تو سونگ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز پک رہی ہے یا ایسی چیز پک رہی ہے جو طبیعت کو مرغوب نہیں ہے. سونگ کر معلوم ہوتا ہے کہ بدبو ہے یا خوشبو ہے, علم حاصل ہوتا ہے سونگ کر. ایک یہ ہے. دوسرا ایک چکھ کر معلوم ہوتا ہے, چکھ کر, میٹھی ہے, کڑوی ہے, ٹھنڈی ہے, گرم ہے. نمبر تین چھو کر, چھو کر, چھو کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے, اسی طرح یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے, یہ بھی معلوم ہوتا ہے. نمبر چار دیکھ کر, دیکھ کر بھی ہمیں بہت چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے. دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم زکریہ مسجد پہنچ گئے, دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا تشریف فرما ہے, دیکھ کر معلوم ہوتا ہے. اور سن کر معلوم ہوتا ہے, ایک شخص اندھا بھی ہوتا ہے تو سن کر بھی اسے معلوم. یہ حواس سے خمسہ ہے. تو جو عقل پرست ہیں وہ علم کے ان دونوں ذریعوں کے قائل ہیں, اور علم کے یہ جو دو ذریعے ہیں ان دونوں میں ان کا وہی اصول ہے جو اصول ہم عقل اور وحی میں بتلاتے ہیں. عقل اور وحی میں ہم نے یہ اصول طے کیا ہے کہ عقل اور وحی میں ٹکراؤ ہو جائے تو وحی کی بات مانی جائے گی, عقل کی نہیں. تو یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اگر عقل اور فائیو سینسز ان میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو عقل کی بات مانی جائے گی, فائیو سینسز کی نہیں. مثال کے طور پر یہ عقل کا تقاضا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ انسان بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ زبان کا چکھنا نہیں کہتا، یہ ناک کا سونگھنا نہیں کہتا، یہ آنکھ کا دیکھنا نہیں کہتا، یہ کان کا سننا نہیں کہتا، یہ ہاتھوں کا چھونا نہیں کہتا، یہ کون کہتا ہے؟ عقل کہتی ہے. عقل عقل یہ کہتی کہ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور آکسیجن کے بغیر چونکہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے اس مسجد میں اس وقت آکسیجن ہے، اس لیے کہ اگر آکسیجن نہ ہوتا تو ہم سب مر چکے ہوتے. لیکن ناک انکار کر رہا ہے کہ مجھے آکسیجن سنگائی نہیں دیتا، مجھے کان منع کرتا ہے کہ مجھے آکسیجن سنائی نہیں دے رہا ہے، زبان منع کرتی ہے کہ نہیں آکسیجن نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ مجھے یہ محسوس نہیں ہوا. فائیو سینسز منع کرتے ہیں، فائیو سینسز کو بار بار آپ پوچھو تو منع کرتے ہیں کہ نہ. آنکھوں کو پوچھو تو آنکھ کہے گی کہ نہیں یہاں آکسیجن، عقل یہ کہہ رہی آنکھ منع کرے گی کہ نہیں آکسیجن نہیں ہے، کان کہے گا آکسیجن نہیں ہے، زبان کہے گی آکسیجن نہیں ہے، ناک کہے گی آکسیجن نہیں ہے، ہاتھ کہیں گے آکسیجن نہیں ہے، فائیو سینسز کہہ رہے کہ آکسیجن نہیں ہے مگر عقل کہہ رہی کہ آکسیجن ہے. اب عقل پرستوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس کی بات آپ مانیں گے، کس کی بات آپ مانیں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کی بات مانیں گے اس لیے کہ جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہاں تک فائیو سینسز کی رسائی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک اسی طرح جہاں تک وحی کی رسائی ہے وہاں تک عقل کی رسائی نہیں. یہ عقل پرستی کا دور ہے میرے بھائی، اور آج کل جو ہے دیندار طبقے کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا، اب تو آپ کو مدرسے میں ایسا سلیبس بنانا چاہیے کہ ایک ایک مسئلے پر آپ عقل سے سمجھائیں کہ یہ کیوں کرنا ہے. اگر آپ کے اس مشورے پر علماء عمل کرنے جاویں تو پوری امت مرتد ہو جائے گی، اس لیے کہ بنیادی بات ہے دین کی، دین کی بنیادی بات ہے جو ہر ہر بچے کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو عقل میں آتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو عقل میں نہیں آتی. اس کے لیے اصطلاحی الفاظ وضع کیے گئے ہیں، امر تعبدی اور امر معقول المعنی، یہ ہر عالم کو سکھایا جاتا ہے مدرسے میں کہ اللہ کا وہ حکم جس کی علت سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ اللہ نے کیوں کرنے کے لیے کہا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امر معقول المعنی ہے، یعنی یہ اللہ نے ایسا حکم کیا ہے کہ جس کو ہماری عقل سمجھ سکتی ہے. پر ایسا کیوں کرنا ہے تو وہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ امر تعبدی ہے، یہ ایسا حکم ہے جہاں غلام بن جانا ہے، غلام بن جانا ہے، تعبد غلام بن جانا ہے کہ آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا. اس لیے ذہن ہر ہر بچے کا، ہر ہر مسلمان کا، ان احکام میں بھی جن کا تعلق معقول المعنی سے ہے یہ بنایا جائے کہ سب سے پہلے ہم اس حکم کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے خالق و مالک کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ علماء نے کچھ کوششیں کی تو ان کو ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا یہ فائدہ بھی ہے، لیکن اگر یہ فائدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی ہم کرتے اور اسے ہمارے لیے اچھا سمجھ کر ہی کرتے، اس لیے کہ ہمارے مشفق اور مربی اور محبوب اور محب خالق نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. آج کل اس قسم کی چیزوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. آمنا وصدقنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا اور واپس آ گئے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو عقل تو منع کر رہی تھی، عقل منع کر رہی تھی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نا یہ نہیں ہو سکتا، عقل کے مطابق فیصلہ کیا، اس لیے کہ ابھی تک وحی تو آئی نہیں تھی، وحی اتر چکی تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کو ملاقات نہیں ہوئی تھی، ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ معراج کی صبح
جب ام ہانی کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب سے پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی, سب سے پہلی ملاقات ابو جہل سے. اور ابو جہل نے مزاق میں کہا کہ محمد آسمان سے کوئی نئی خبر, صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے کوئی نئی خبر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی آیت پڑھ کر سنائی اور اس کی تفسیر بیان کی. تو دل نے تو بہت چاہا کہ تکذیب کرے لیکن اپنے آپ کو سنبھالا, اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات تو مکہ مکرمہ میں رہنے والا کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا, ابو بکر بھی تسلیم نہیں کرے گا. تو محمد سے لوگوں کو دور کرنے کا اس سے بہتر میرے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اگر میں نے ان کو چھیڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکر جائے اور بات بدل دے. اس لیے اس نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا اور اس نے کہا کہ اگر مکہ مکرمہ والے سب جمع ہو جائیں تو جو بات تم نے مجھ سے کی ہے وہ تم سب کو بتائیں. کہا ہاں سب کے سامنے میرے اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے. تو کہا پھر تم یہی ٹھہرو, میں مکہ مکرمہ والوں کو جمع کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پبلک کو جمع کرنے کا کام بھی دشمن سے کروایا, اس لیے کہ پیغام کو سب تک پہنچانا تھا تو گلی گلی میں گھوم گھوم کر پہنچانا پڑتا. کہا تم یہی ٹھہرو, میں سب کو اکٹھا کرتا ہوں. اور کہا کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی کوئی خاص بات ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے کہ آرام میں ہو, مکہ مکرمہ سے باہر ہو, سنا نہ ہو, آنے میں تاخیر ہو گئی ہو, کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہوں گے. سب جمع ہو گئے تو کہا گیا اب تم بیان کرو, اب تم بیان کرو. تو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور لمبا قصہ ہے. پھر ابو جہل اور کچھ لوگ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہو سکتا ہے کہ ابو جہل پیچھے رہ گیا ہو, مگر ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. اس لیے چلی گئی اور کہا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ ایک رات میں, معراج کو تو رہنے ہی دیا, صرف اس طرح کی بات کی کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس آ جائے تو یہ ممکن ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نا ممکن نہیں ہے, مگر مجھے ذرا یہ بتلاؤ کہ کون کہہ رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, کہنے والا کون. ورنہ کہتے کہ پہلے جب تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا, اور اب جب تم کو پتا چلا کہ محمد نے بعد میں تم نے بات بدل دی کہ کون کہہ رہا ہے, تو بہت خوش ہو کر کے کہا کہ تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کو مسترد کر دیا, اس سے کہ اب وحی کا مقابلہ ہو گیا, عقل کو مسترد کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر محمد کہہ رہا ہے تو ممکن ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, میں تو اس سے بڑی بات کو پہلے مان چکا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے ایک مخلوق جسے فرشتہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے وحی لے کر ان کے سینے پر وحی نازل کرتی ہے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو جب میں اس کو تسلیم کر چکا ہوں تو اس کو تسلیم کرنے میں کیا مشکل ہے. اصل میں میرے بھائیو ایمان یہی ہے. ایمان کیا ہے کہ نبی کی دیکھی ہوئی کو ماننا اور نبی کی سنی ہوئی کو ماننا, نبی کی سنی ہوئی کو مان, نبی کی دیکھی ہوئی کو مان, اس کا نام ہے ایمان. نبی جو دیکھ لے اور دیکھ کر کہے کہ یہ ہے, نبی جو سن لے اور کہے کہ یہ ہے, بس مان لے آدمی. بس یہ اس ایمان کی ضرورت ہے کہ آمننا و صدقنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھی یہ مزاج بنایا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اس سے پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. اللہ تعالی شانہ نے یہ آیت نازل کی, پہلے صرف اتنی آیت نازل, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کی ملک ہے, اللہ ہی کا کنٹرول ہے, یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ عارضی طور پر ہے, سب اللہ کی ملک ہے. اور آگے پھر فرمائے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اگر تم ظاہر کرو گے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے, او کو یا اسے چھپا کے رہو گے یحاسبکم بہ اللہ, اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا, اور حساب لینے کے بعد فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, لیکن حساب ضرور لے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ میں جو برے خیالات گزرتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ, جو خیالات گزرتے ہیں اور دل میں جو خیالات جنم لیتے ہیں اس کے مختلف درجے ہیں, لیکن آسانی کے لیے میں صرف دو درجے بیان کرتا ہوں. ایک درجہ یہ کہ جو خیال دل میں گزرتا ہے وہ ایسے ہی گزرتا ہے, ایسے ہی گزرتا ہے, میں اسے قتل کر دوں, میرے بس میں ہو تو میں اسے ماروں, میرے بس میں ہو تو میں اس کو ذلیل کر دوں, خیالات گزرتے ہیں. لیکن سچ میں نہیں, توبہ توبہ استغفر اللہ, ایسا برا خیال ہے, توبہ توبہ, خیال گزرتا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو میاں کے دل میں خیال آتا رہتا ہے بیوی کے بارے میں, میرے بس میں ہو تو میں توبہ توبہ, یہ طلاق کی بات کیوں آ رہی ہے میرے دل میں, میں تو طلاق دینا نہیں چاہتا, جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں ہماری زبان میں. اور اس کے بعد اوپر کا درجہ ہے جس کے پھر کئی درجے اوپر ہوتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے, اعلیٰ درجے کے پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو ایک دشمن ہے اس کے بارے میں بہت تنگ ہے, بہت تنگ, اور وہ بہت ستاتا ہے, تو بار بار خیال آتا ہے کہ میرے بس میں اگر ہو تو میں قتل کر دوں گی, پھر کہتے کہ توبہ توبہ, ایسا خیال مجھے کیوں آ رہا ہے. ایک تو یہ وسوسہ گزرتا ہے, یہ جو وسوسہ گزرتا ہے یہ ہمارا خیال نہیں ہے, شیطان کا خیال ہے, اسی وجہ سے اس پر پکڑ نہیں ہوتی, اس پر پکڑ نہیں ہوتی. اور دوسرا جو خیال ہے کہ وہ حقیقت میں کمزور ہے, پر دل اس کا چاہتا ہے کہ مجھے اگر موقع جو مل جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا, کاش کہ کوئی ایسا موقع مل جائے, خود پکا ارادہ کرتا ہے, اس پہ پکڑ ہوگی, اس پہ پکڑ ہوگی, پکا ارادہ ہے, پکڑ ہوگی. ایک شخص جوان ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, لڑکا لڑکی, اور زنا کے خیالات آتے ہیں, توبہ توبہ, یہ خیال مجھے کیوں آ رہے ہیں, یہ خیال مجھے کیوں آ رہے ہیں, یہ خیال مجھے کیوں آ رہے ہیں, اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. لیکن پکا ارادہ کر لیا ہے, ٹیکسٹ میسج سے, ٹیلی فون سے بات بھی ہو گئی ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ ملیں گے اور یہ گندا کام کریں گے, اللہ حفاظت فرمائے, بہت شنی کام ہے یہ, بہت برا کام ہے. نوجوانوں اپنی حفاظت کرو, بہت برا کام ہے, پکا ارادہ کر لیا, اب اس پر گناہ, اس پر پکڑ ہوگی. یہ پکا ارادہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے تو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے, اور اگر اس عمل کو کرتا ہے تو پکا ارادہ کرنے کا الگ گناہ اور اس عمل کو کرنے کا الگ گناہ, اور پکا ارادہ کرنے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا. مثلاً ابا نے کہہ دیا کہ بیٹا چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ, ہم پریسٹن جا رہے ہیں. کیوں ابا؟ تو کہ پھوپھی بیمار ہو گئی ہے تمہاری, اب پروگرام تو ہوئی ہے اور دل میں بھی بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام میں نے آج غلط کام کا جو بنایا ہوا تھا, ابا مجھے لے کے جا رہے ہیں, اب کاش کہ ابا مجھے نہ لے جاتے, اور میں توبہ نہیں کر رہا ہے, حسرت اور افسوس ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکا. تو زنا کا گناہ نہیں ہوگا مگر یہ برے ارادے کا گناہ ہوگا. تو یہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اصل حکم پہلے تھا تو یہ منسوخ ہے اور آگے والی آیت ناسخ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها. کہ شروع میں تو یہی حکم تھا کہ خیالات جو گزریں گے اس پہ بھی پکڑ ہوگی اور ہر چیز پر پکڑ ہوگی, لیکن چلو اب جو ہے تمہاری لا يكلف الله نفسا الا وسعها, تم نے تمہارے خود کے جو ارادے ہیں اس پہ پکڑ ہوگی, وسوسے آئیں گے اس پر پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ ناسخ منسوخ ہے, ایک رائے یہ ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ اجمال اور تفسیر ہے. جس کا معنی یہ ہے اور یہی زیادہ راجے ہے کہ اجمال ہے اجمال. علماء سمجھ رہے ہیں میری ان باتوں کو اور عوام کو بھی سمجھا دوں گا جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں. اجمال, اجمال کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو شروع ہی سے اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ دل میں جو پکے پکے ارادے گناہوں کے کر کے تم چھپاؤ گے اس پر اللہ پکڑ کرے گا. وہ وسوسے کے درجے کے خیالات ہیں ان پر پکڑ نہیں کرے گا, مگر اجمالی طور پر اتنا کہہ دیا کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات گزرتے اس پہ پکڑ ہوگی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سمجھے کہ ہر قسم کے خیالات پہ پکڑ ہوگی. تو اجمال کے بعد تفسیر ہے, غور سے اب سننا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حاضر ہو گئے بہت فکر لے کر کہ اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی شانہ نے یہ حکم نازل کی, یہ حکم نازل کیا, یہ آیت نازل کی کہ اگر تم دل میں جو کچھ ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر کرو یا دل میں چھپا کے رکھو تمہاری پکڑ ہوگی. تو ہمارے دلوں سے تو ایسے تو بہت سارے وساوس گزرتے ہیں, ہم تو کسی کے سامنے بولتے تو نہیں مگر بہت خیالات گزرتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں عقائد سے تعلق رکھنے والے وساوس بھی گزرتے تھے. اس لیے جو لوگ وساوس کے شکار ہوتے ہیں اور ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جہنمی ہو گئے اور ہم بے دین ہو گئے اور یہ ہے اور وہ ہے, وہ صحابہ کو بھی ایسے برے برے خیالات آتے تھے. کتنے خطرناک خیالات آتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کر کے ذکر کیا کہ بہت برے برے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جل کر کے کوئلے ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا, اتنے برے برے خیالات آتے تھے. تو میرے بھائیو, اگر برا خیال آئے اور آپ کو پسند آئے, آپ کو اس میں مزہ آئے, پسند آئے اور بار بار اس خیال میں محو ہونا آپ پسند کرے اور آپ کا دل یہ نہ کہے کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے, نہ آئے تو اچھا ہے. تو خیال آئے اور آپ کو پسند آئے تو یہ گناہ کا کام ہے, اور خیال آئے اور آپ کو پسند نہ آئے یہ گناہ کا کام نہیں, یہ مکروہ بھی نہیں ہے, اس کی فکر ہی مت کرو, فکر ہی مت کرو. خیال آئے اور آپ کو برا لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا خیال نہیں ہے, کسی اور کا خیال ہے. دیکھو مشورے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو مشورے میں آپ جو رائے دیتے ہیں وہ خیال ہوتا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ اتنا ہوشیار نہ ہو اور بالکل الٹی سیدھی رائے دیتا ہے مگر وہ اس کا خیال ہے, تو اہل مشورہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس رائے کو پسند نہیں کرتے مگر وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ نانا احمد تھا جو ہے. اپنی رائے کو آدمی کبھی بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں زنا کر لیتا, یہ خیال آ رہا ہے کہ میں یوں کر لیتا, اور آپ کہتے ہیں یہ کیوں خیال آ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. امام صاحب کے پاس چلے جاتے کہ مولانا مبارک صاحب مجھے بہت برے برے خیال آ جاتے. آپ کے خیالات ہوتے تو ان خیالات کو روکنے کے لیے آپ امام صاحب کے پاس کیوں جاتے؟ یہ خیال آپ کے نہیں ہے کسی اور کے ہیں, اس لیے آپ کو ناپسند ہے. تو برے خیالات آئے اور ناپسند ہو تو سمجھو کہ یہ شیطان کے خیالات ہیں اور شیطان کے خیالات پر شیطان کی پکڑ ہوگی, آپ کی نہیں. اور آپ کو خیال پسند آئے اس پر آپ کی پکڑ ہوگی, اور جب آپ کو خیال پسند آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو میرا خیال ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور ایک دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آتے ہیں خیالات اور آپ بالکل ناپسند کرتے ہیں, تو آپ کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے, فکر مت کرو, فکر مت کرو, ایمان میں کوئی خرابی نہیں, بلکہ یہ ایمان کے پکے ہونے کی علامت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا, ذاک عین الایمان. یہ جو خیالات تم کو آتے ہیں اور اس وقت تم اتنا اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ جل کر راکھ ہو جانے کو پسند کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ تمہارے خیالات نہیں, شیطان کے خیال ہے, اور یہ عین ایمان ہے. بھئی عین ایمان کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے, وہ چور ہے, چور. اور چور چوری کے لیے نقب وہی لگاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. تو اگر تمہارے دل میں ایمان نہ ہوتا تو شیطان وسوسے ڈال کر تمہارے ایمان کو کھینچنے کی اور ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کیوں کرتا؟ یہ وسوسے تم کو آتے ہیں, غیر مسلموں کو نہیں آتے. تو یہ پتا چلا کہ اے نہیں ایمان ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. لیکن میں جو ہے یہ اس وقت وسوسے کا مضمون نہیں ہے, لیکن اتنی بات عرض کر دوں کہ وسوسہ آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو سمجھا دو کہ نو پرابلم, کوئی پرابلم نہیں. اور میں مثال دیتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں مسافر سفر کرتے ہوئے انگلینڈ کا مسافر سوفسٹیکیٹڈ, وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو بہت مکھیاں آتی ہیں, مکھیاں آتی ہیں. اب اس کے پاس دو چوائس ہے, ایک تو یہ کہ مکھی کو اڑاتا رہے اور کھانا ٹھنڈا ہو جائے اور بالکل بیکار ہو جائے, اور پھر سارے ساتھی کھانے سے فارغ ہو کر کرے کہے کہ چلو تو بھوکا اٹھنا پڑے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ مکھی اڑ رہی ہے, اس سے مجھے کیا کیا نقصان ہے, مجھے جو کام کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں. بس وسوسے کو مکھی کی طرح سمجھو. یہ مکھی جو ہے, یہ وسوسہ, یہ شیطان اڑتے اڑتے آتا ہے ہمارے دل دماغ میں, اس مکھی کو اڑتے رہنے دو اور آپ اپنا کام کرو. اور جب ایسا مزاج ہو جاتا ہے, ایسا مزاج, تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی ساری مکھیاں گھوم رہی ہیں. تو جب آپ ایسا مزاج بنائیں گے تو دھیرے 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 وہ شیطان خوب وسوسے ڈالے گا, مگر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ وسوسے ڈال رہا ہے. اور پھر جب وہ دیکھے گا کہ ہی از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک, یہ تو بالکل میری طرف توجہ نہیں کرتا, بالکل توجہ نہیں کرتا, وہ بھی بھاگ جائے گا کہ بھائی اتنی محنت میں کسی اور پہ کروں. اس کی میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی چھیڑے اور آپ کے اوپر یوں کر کے کنکر پھینکے اور آپ نیچے دیکھ کر کے چلتے رہو تو دوسرا بھی پھینکے گا اور تیسرا بھی پھینکے گا اور آپ گزر گئے. دوسرے دن پھر اس نے کنکر پھینکے, آپ گزر گئے. تیسرے دن پھر اس نے کنکر پھینکے, آپ گزر گئے. ایک ہفتے میں وہ تھک کر کے کسی اور کو ڈھونڈے گا, ہے نا. لیکن اس نے ایک کنکر پھینکا اور آپ نے اس کی طرف یوں کر کے دیکھا, دوسرا کنکر پھینکا تو آپ اس کی طرف پورے متوجہ ہوئے, تیسرا کنکر پھینکا تو آپ نے آستین چڑھا دی. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک روزانہ وہ اس تماشے کو کرتا رہے گا. اگنور کرو, کوئی حرج نہیں. وضو میں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے, وضو میں کہ پتہ نہیں دھلا ہے یا نہیں. پوری دنیا کا 3 مرتبہ میں دھل جاتا ہے اور تیرا 100 مرتبہ بھی نہیں دھلتا. تو تیرے اور اس کے پانی میں فرق ہے. زکریا جامع مسجد میں ایک ہی وضو خانے میں دونوں ایک ہی قسم کا پانی استعمال کر رہے ہیں, اور درجنوں مصلی وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے اور تو ابھی تک دھو رہا ہے. تو کیا کرنے کا ایسے موقع پر؟ ایسا سوچنے کا کہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا, یہ دوسری مرتبہ ہو گیا, اور یہ تیسری مرتبہ ہو گیا, بس ہو گیا. اب شیطان وسوسہ ڈالے کہ کچھ ڈرائی رہ گیا ہے تو دیکھنے کا بھی نہیں, اور اندر اس سے بات کرنے کی کہ میں تو اسی طرح نماز پڑھوں گا, میرا اللہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر کچھ وضو میں کمزوری رہ جائے گی تو بھی قبول کر لے گا. اب تجھے جو کرنا ہو کر, ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ, وہ بھاگ جائے گا کہ بھائی محنت کرنا بیکار ہے. یہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی, اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات تھی اور اسی پر پھر ختم کرتا ہوں. آج جب آگے سبق نہیں ہوگا لیکن یہ موضوع بھی بہت اہم ہے, یہ عقل پرستی کا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ 2 تفسیریں ہیں, ناسخ منسوخ, منسوخ ناسخ, اور اجمال تفسیر. ہم اجمال اور تفسیر والی لیتے ہیں. اس میں اجمال تھا, اور اجمال کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات وہی تھی کہ اگر تمہارے دل میں جو پکے پکے ارادے گناہ کرنے کے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کسی کے سامنے ظاہر کرو, یا پکے پکے ارادے جو گناہ کرنے کے پیدا ہو رہے ہیں ان کو چھپاؤ. پکے ارادوں کی بات ہو رہی ہے, وہ وسوسوں کی نہیں. لیکن اس کی وضاحت نہیں کی, اجمالی طور پر کہا کہ سمجھ جائیں گے سمجھنے والے. لیکن اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اس طرح اس سے کہ اللہ مستقبل کی سب چیزیں جانتے ہیں
اور اگر یہ اس طرح نہ ہوا ہوتا تو آج ہم یہ نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ثابت نہ کر سکتے. تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہاں پکے ارادے کی بات نہیں ہے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں پکے ارادے گناہ کے ہوں اس پر بھی حساب ہوگا اور وسوسوں پر بھی حساب ہوگا. تو وہ ڈر گئے کہ وسوسے تو سب کو آتے ہیں, وسوسے تو ولی کو بھی آتے ہیں, صحابی کو بھی آتے ہیں. ڈر گئے وہ لوگ اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں برا برا خیال آتا ہے اگر تم ظاہر کر دو, تو ظاہر کرنے کا یہی مطلب ہے. ایک مطلب یہ کہ زنا کا خیال آیا تو زنا کر کے ظاہر کر دیا, گالی بولنے کا خیال آیا تو گالی بول کر کے ظاہر کر دیا, اور دوسرا یہ کہ پکا ارادہ کر لیا کہ موقع ملے گا تو آج میں فلاں کو ذلیل کروں گا اور گالی دوں گا, لیکن اچانک دیکھا کہ میرے ابو یہیں کھڑے ہیں تو اب ابو کے سامنے تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکوں گا, مگر ارادہ پکا ہے تو ابو کی موجودگی کی وجہ سے گالی نہیں بول سکا, لیکن ارادہ پکا تھا تو اس پہ پکڑ ہوگی, وہ وسوسے پر نہیں. تو صحابہ یہ سمجھے کہ وسوسہ بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. جی تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی, جیسے وہاں کیا تھا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے, اور ظلم کا معنی غلطی, تو اس کے لیے امن ہے. تو صحابہ گھبرا گئے کہ ہم میں سے ایونا لم یظلم, ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جس سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی نہیں ہو جاتی, صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے اور کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے, صرف انبیاء محفوظ ہیں. تو اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اتنا بھی ظلم نہ کرے, یعنی اتنا بھی گناہ نہ کرے, اولئک لہم الامن, ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا آخرت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے تو امن نہیں ہوگا. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا جواب دے دیا اور کیا فرمایا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو یہاں مراد ظلم سے گناہ نہیں ہے, یہاں مراد ظلم سے شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم. تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کرے ان کے لیے آخرت میں امن ہے. یہاں شرک مراد ہے, ظلم مراد نہیں ہے. تو یہاں جب صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ شانہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی پکڑ ہوگی, تو آپ کو یہ فرما دینا چاہیے تھا کہ یہاں عزم کی بات ہو رہی ہے, پکے ارادوں کی بات ہو رہی ہے, وسوسے کی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک مزاج بنایا اور ان کو یہ کہا کہ یہ بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ وسوسے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر پکڑ کیسے ہوگی, لیکن آگر کے اعتراض مت کرو, اللہ نے جو آیت اتاری ہے اس پر یہ کہو کہ سمے نہ ہوا تانا. مزاج بنایا سمے نہ ہوا تانا بہو آمن الرسول, تو اللہ تعالی شانہ نے صحابہ نے کہا کہ سمے نہ ہوا تانا, وسوسے پر بھی پکڑ ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں, اللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے جو کہہ دیا وہ آج رہی ہے, بس اللہ اتنے خوش ہوئے ان کی اس تسلیم پر اور عقل میں نہ آنے والی بات پر بھی گردن جھکانے پر کہ اللہ نے آگے کی آیتیں اتاری, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رب کی طرف سے جو چیز اتاری گئی اس پر رسول تو ایمان لے ہی آیا لیکن مومنین بھی ایمان لے آئے, تصدیق اللہ خود کر رہا ہے جو عالم غیب ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا غفرانک, ہم معافی چاہتے ہیں, ہمیں کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, معافی چاہتے ہیں. غفران کا رب بنا وہی لئی, ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے, آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور پھر اس کی تفسیر آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور اگر یہ منسوخ اور ناسخ ہے تو بھی یہ کہ شروع میں وسوسے پر بھی پکڑ تھی
مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ان کی دلجوئی نہیں کی بلکہ ان کو یہ کہا کہ جو کچھ بھی آئے ہیں مان لو. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں بھی آ رہی تھی بات کہ وسوسے پر پکڑ کیسے ہوگی. مان لو, جب مان لیا سب نے تو اللہ نے پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عقل جو ہے یہ بہت بہت ہی مفید چیز ہے. جو شخص عقل سے خالی ہوتا ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر سے کچھ لے کر آئے گا تو سمجھ میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے, سمجھانے کی جتنی قدرت ہے, لیکن گھر سے کچھ لے کر آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ عقل اس کے پاس کچھ ہوگی تو سمجھائیں گے. وہ ایک طالب علم جو ہے وہ درسگاہ میں سوال بالکل نہیں پوچھتا تھا, بالکل نہیں پوچھتا تھا. تو استاد اسے ہمت افزائی کرتے تھے کہ بیٹا تم بھی سوال پوچھا کرو, دیکھو تمہارے سارے ساتھی سوال پوچھتے ہیں, تم بھی کچھ سوال پوچھا کرو. تو ایک دن استاد نے ایک مسئلہ بیان کیا تو اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. استاد بہت خوش ہوئے کہ بھائی آج تو یہ بھی سوال پوچھ رہا ہے. تو سوال استاد نے مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ روزے دار صبح صادق پر روزہ بند کرے گا اور جب سورج غروب ہوگا اس وقت روزہ کھول دے گا. تو اس نے ہاتھ اٹھایا. استاد نے کہا جی بیٹا کیا آپ بولیے آج ماشاء اللہ. تو کہا کہ استاد جی اگر روزے دار صبح صادق کے وقت روزہ بند کرے اور سورج غروب ہو ہی نہیں تو کیا کرے؟ سورج غروب ہوگا تب تو روزہ کھول دے گا, لیکن سورج غروب ہو ہی نہیں تو کیا کرے؟ تو کہا بیٹا تمہارے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. آپ جیسے اب تک خاموشی سے پڑھتے رہے ویسے پڑھتے رہو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ ایک نواب تھے اور وہ سفر میں تھے. تو سفر میں تھے نواب صاحب, تو چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے تو یوں کر کے دیکھا کہ بھائی میری درہم و دینار والی اشرفی والی تھیلی کہیں نہیں مل رہی ہے. تو ایک آدمی کو پیچھے رکھتے ہیں سفر میں تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھا لے. تو اس نے کہا کہ حضور وہ تو 5-10 کلومیٹر پہلے تمہاری وہاں گر گئی ہے, راستے میں میں دیکھ کے آیا ہوں. تو کہا تم نے اٹھائی نہیں؟ تو کہا تم نے مجھے اٹھانے کے لیے نہیں کہا تھا, تم نے یہ کہا تھا کہ پیچھے پیچھے آؤ, قافلے کے پیچھے پیچھے رہو اور پیچھے پیچھے آؤ. تو تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے رہنے کے لیے کہا تھا, تو میں تو پیچھے پیچھے رہو, اٹھانے کے لیے تم نے تھوڑا ہی کہا تھا. نالائی اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو کہا دیکھو اب میری بات سنو, تم قافلے کے پیچھے پیچھے رہو اور جو چیز بھی گر جائے اسے اٹھا لو. اب دوسری منزل ہوئی تو دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ پورے 2-3 تھیلے بڑے بڑے ساک 2-3 بڑے بڑے یوں لے کر کے آ رہے ہیں پیچھے سے گھوڑے کے اوپر. اور وہاں پہنچے تو کہا یہ تو بہت چیزیں گری ہوئی معلوم ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گھوڑے کی لید. گھوڑے کی لید؟ گھوڑے کی لید؟ کہ تم نے کہا تھا جو چیز بھی گرے. جو چیز بھی گرے. عقل بہت بڑی نعمت, عقل بہت بڑی نعمت, لیکن عقل کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے اس کو کوئی استعمال کرے گا. پیٹ کتنی بڑی دولت ہے, گلا کتنی بڑی دولت ہے, کھانا کتنی بڑی دولت ہے, لیکن حد تک کھائے گا تو پھر جی, حد سے آگے گزرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ سمجھے گا کہ میں حد میں رہ کر کھا رہا ہوں تو چند سالوں کے بعد بیمار ہو جائے گا. ہر چیز کی حد ہے, یہ آنکھوں کی ایک حد ہے کہ بھائی مجھے وہ گھڑی ہاں نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں, پہلے بڑے حروف پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے. آنکھوں کی حد ہے, کانوں کی حد ہے, گلے کی حد ہے, بولتے بولتے گلا بھی تھک جاتا ہے, پیٹ کی حد ہے, سر سے لے کر پیر تک جب ہر چیز کی ایک حد ہے تو عقل کی بھی ایک حد ہے. عقل کو اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. حضرت کی امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. حضرت یہ فرماتے تھے کہ عقل بمنزل گھوڑے کے ہے. گھوڑا ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر بہت بڑا خزانہ ہے اور آپ جو ہیں وہ 500 کلومیٹر دور ہیں. اگر آپ عقل کے بغیر چلیں گے یعنی گھوڑے کے بغیر چل کر جائیں گے تو راستے ہی میں ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے کہ جنگل ہے, جانور ہے, کہتے کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرا کے آپ کو پہاڑ کے دامن تک پہنچا دے گا. پہاڑ کے دامن پر پہنچنے کے بعد اب عقل ختم ہو جاتی ہے, وہی کی حد آتی ہے. اب وہاں سے چڑھنا شروع کرو,
اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نا میں تو یہاں سے بھی گھوڑے کے ساتھ ہی چلوں گا تو گھوڑا بھی گرے گا ہلاک ہوگا آپ کو بھی ہلاک کرے گا. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو استعمال تو بہت کرنا پڑے گا مگر وہ پہاڑ کے دامن تک, جہاں پہاڑ کا دامن آ جائے وہاں آمننا وصدقنا سمعنا ہوا. تو اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو معتزلہ ہے, معتزلہ اس نظریے کہ آج بھی بہت لوگ ہیں کہ قرآن کی کوئی بات عقل میں آئے, حدیث کی کوئی بات عقل میں آئے تو ٹھیک, سائنس کے ساتھ ٹکرائے. یہ جو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جتنے گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی قبیل کے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ نا عقل یہ سائنس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, فلاں چیز کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, فلاں چیز کے ساتھ ٹکرا رہی. بھائی سائنس کے اصول بدلتے رہتے ہیں, قرآن اور حدیث کے اصول نہیں بدلتے. اس لیے کہ سائنس کے اصول انسان نے بنائے ہیں جس کی عقل اور جس کی سوچ اور جس کی ہر چیز محدود ہے, اور قرآن اور حدیث کے اصول جو ہیں وہ خالق کائنات نے بنائے ہیں جو علیم و خبیر ہے اور سمیع قریب ہے, ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے ہمیں اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے اعمال کا وزن ہوگا اور وزن کے لیے ترازو بھی ہوگا اور ترازو میں ہمارے اعمال کو رکھا جائے گا. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ انٹینجیبل چیز ہے, اس کو کیسے آراز ہے کیسے وزن کریں گے. تو آج کل تو جو ہے گرمی کو بھی وزن کیا جاتا ہے, گرمی انٹینجیبل ہے, گرمی پکڑی نہیں جاتی, سردی پکڑی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ -5 -10 یہ وزن ہوتا ہے, انٹینجیبل ہے وہ. اور کہتے ہیں کہ گرمی آج کتنی ہے, 30 ڈگری ہے 40 ڈگری ہے, تو یہ وزن ہے. تو یہ ہمارے اعمال بھی نظر نہیں آتے, پکڑے نہیں جاتے, مگر اس کا اللہ تعالیٰ ایسا میزان بنائیں گے, ایسا ترازو بنائیں گے کہ اس میں سب نظر آ جائے گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ قبول فرمائے ان بچیوں کی محنتوں کو, استانیوں کی محنتوں کو, اور اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے, اس مبارک مجلس کو اللہ تعالیٰ جس کا اہتمام مبارک نے کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. وقت بھی مبارک ہے, مجلس بھی مبارک ہے, اور کتاب بھی مبارک ہے, اور حدیثیں بھی اس میں مبارک ہے. طالبات جن کو پورا سال ایسی کتاب پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ بھی مبارک ہیں, اور جنہوں نے پڑھائے وہ بھی مبارک ہیں. ہم سب لوگوں کو شرکت کا موقع ملا ہم بھی مبارک ہیں, جن کی بچیاں عالمات ہو رہی وہ بھی مبارک ہے, اور ان سب چیزوں کا انتظام مبارک کر رہا ہے تو مبارک ہی مبارک ہے. تو اللہ تعالی شانہ جنت میں بھی برکتوں کے ساتھ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرمائے, اور اس مدرسے کو اللہ تعالی اور پورے بولٹن میں اور جتنے مدارس ہیں, جتنے مساجد دین کی جتنی جدوجہد ہے, جتنے علماء ہیں, جتنے حفاظ ہیں, قرا ہیں, جماعتیں ہیں, جمعیتیں ہیں پورے ملک میں, اللہ تعالیٰ ان سب کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعلنا من التوابين
ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عفیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما ہمیں مقبولیت عطا فرما محبوبیت عطا فرما یا ارحم الراحمین صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ایمان کامل نصیب فرما ایمان کامل نصیب فرما ایمان کامل نصیب فرما یقین محکم نصیب فرما یقین محکم نصیب فرما یقین محکم نصیب فرما الہ العالمین تیری طرف سے آئی ہوئی ہر ہر بات پر کامل ایمان نصیب فرما کامل یقین نصیب فرما الہ العالمین اس میں اضافہ فرما الہ العالمین اس میں ترقی نصیب فرما اے ارحم الراحمین بات عقل میں آئے نہ آئے تیری طرف سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچے الہ العالمین رضا و تسلیم کے ساتھ اسے قبول کرنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما حفاظت فرما الہ العالمین آفات سے بلیات سے ہمیں محفوظ فرما الہ العالمین شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما اے ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما الہ العالمین جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ نصیب فرما الہ العالمین جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما اے ارحم الراحمین دنیاوی اخروی تمام حاجتیں پوری فرما دنیاوی اخروی تمام خیرات سے مالا مال فرما دنیاوی اخروی تمام شرور سے محفوظ فرما الہ العالمین جس کی جو حاجت ہے الہ العالمین تیری نظر میں پسندیدہ ہے اسے پوری فرما الہ العالمین آج جن بچیوں نے ختم بخاری شریف کیا ہے الہ العالمین انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما الہ العالمین ان کی بھی ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین علم کا علماء کا جو وقار ہے اس کی حفاظت اور اس کی پاسبانی کے لیے ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے اہل سنت والجماعت کے طریق پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما اے ارحم الراحمین علم صحیح عطا فرما علم صحیح عطا فرما علم صحیح عطا فرما فہم سلیم عطا فرما فہم سلیم عطا فرما فہم سلیم عطا فرما الہ العالمین عقل کو حد سے زیادہ استعمال کرنے سے محفوظ فرما حد میں رہ کر عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین تفقہ فی الدین نصیب فرما الہ العالمین علم و عمل سے آراستہ فرما الہ العالمین علم و عمل سے آراستہ فرما الہ العالمین جو غیر علماء ہیں انہیں بھی اور جو علماء ہیں اور عالمات ہیں انہیں بھی الہ العالمین جو طلبہ ہیں انہیں بھی نماز کا پابند بنا دے الہ العالمین گناہوں سے بچنے والا بنا دے الہ العالمین پردے کا پابند بنا دے الہ العالمین فحش عریانیت اور بے حیائی کی چیزوں سے محفوظ رہنے والا بنا دے الہ العالمین سنتوں کا پابند بنا دے الہ العالمین تیرے ذکر میں مشغول رہنے والے بنا دے الہ العالمین اولیاء کاملین میں شامل فرما دے الہ العالمین ان بچیوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین امت کو اچھے علماء کی اچھی عالمات کی بہت ضرورت ہے الہ العالمین ادھر ادھر دوسرے کاموں میں لگنے کے بجائے ان کے لیے الہ العالمین دین کی خدمت کے مواقع انہیں نصیب فرما الہ العالمین دین کی خدمت کے مواقع نصیب فرما الہ العالمین ان بچیوں کو دوسری مسلم بچیوں کے لیے دوسری عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دے الہ العالمین انہیں غلط کام سے بچا کر برا نمونہ بننے سے بچا لے. یا ارحم الراحمین, اس مدرسے کی جو استانیہ ہے انہیں بھی خیر و برکت سے مالا مال فرما, ان کے علوم میں, فیوز میں, ان کی محنتوں میں, ان کی تربیت میں الہ العالمین اور برکت پیدا فرما. الہ العالمین زکریہ جامع مسجد کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما, اور الہ العالمین اور خیر اکیڈمی کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں انہیں بھی قبول فرما. الہ العالمین پورے ملک میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہو, الہ العالمین مدارس کی لائن سے, خانقاہوں کی لائن سے, دعوت و تبلیغ کی لائن سے, اسکول کی لائن سے, ریلیف کی لائن سے, الہ العالمین جن جن لائنوں سے جماعتوں کی, جمعیتوں کی شکل میں, الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. الہ العالمین سب کو آپس میں محبتیں مودتیں عطا فرما. الہ العالمین سب کو حق کے ساتھ, اہل حق کے ساتھ, اہل حق کے کاموں کے ساتھ وابستگی عطا فرما. سب کو سلف کے طریق پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین آپس کے اختلافات سے حفاظت فرما, رنجشوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہونے والے جلسوں اور ہونے والے اجتماعات کو کامیابی نصیب فرما, پورے عالم میں علم اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین علماء کرام, مشائخ, بزرگان دین کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کے فیوز کو عام اور تام فرما, ان سے زیادہ متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ میں سے جو زندہ ہیں, الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کی توجہات سے ہم سب کو مالا مال فرما, ان کی دعاؤں سے ہمیں فیضیاب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, ان کے درجے بلند فرما, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنا. یا ارحم الراحمین مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے توقع رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, الہ العالمین سب کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربک فر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.